منگل 29 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. جاپان نے شمالی کوریا کی طرف سے داغے گئے میزائل کو خطے کے امن کے لیے خطرہ عظیم قرار دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب ہوا, لیکن وہ کر کیا سکتی ہے؟
کچھ نہیں کر سکتی شمالی کوریا کہ بھئی آپ سامنے بیٹھ کے اور بات چیت کریں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو جاپان کی فضائی حدود سے گزرتا ہوا سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل جاپان کی فضائی حدود سے گزرا ہے. تفصیلات کے ساتھ عبید ملک.
جاپان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کا یہ تجربہ علل صبح کیا گیا جو ملک کے مشرقی علاقے سے گزرتا ہوا سمندر میں جا گرا. جاپان کی حکومت نے میزائل کو مار گرانے کی کوشش نہیں کی. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ میزائل تجربہ شرمناک اور غیر معمولی اقدام ہے, اور یہ ایک سنجیدہ اور سنگین خطرہ ہے جو خطے کے امن اور سلامتی کو خراب کر رہا ہے. چین نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد اس کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے.
جاپان اور امریکہ نے شمالی کوریا کو جواب دینے کے لیے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے, جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل میں آج ایک ہنگامی اجلاس میں اس معاملے کو زیر بحث لایا جائے گا. پاکستان میں سپریم کورٹ کے حکم پر پینما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء نے نیب راولپنڈی کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا ہے. جے آئی ٹی اراکین کے بیانات سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد نیب کے سامنے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء کی طرف سے مختلف شواہد کی تصدیق کے بعد پاناما لیکس میں نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس کی تیاری میں جے آئی ٹی کے سربراہ کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. نیب کے حکام نے جے آئی ٹی کے سربراہ کا تقریباً 2 گھنٹے تک بیان ریکارڈ کیا. واضح رہے کہ جے آئی ٹی کے ممبران کے بیانات سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کی اجازت کے بعد ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. نیب حکام کے مطابق عید الاضحیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 3 جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف 1 ریفرنس دائر کیا جائے گا.
امریکی ریاست ٹیکسس میں انتظامیہ کے اندازے کے مطابق سمندری طوفان ہاروی سے متاثرہ 4.5 لاکھ افراد کو مدد کی ضرورت ہے, جبکہ تقریباً 30,000 افراد کو عارضی پناہ گاہیں درکار ہوں گی. تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اقدامات کریں گے تاکہ ریاست ٹیکسس کو سیلاب سے نمٹنے میں آسانی ہو. پیر کو صدر ٹرمپ نے ٹیکسس کی قریبی ریاست لوزیانا میں بھی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی منظوری دے دی تھی. ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں آج بھی بعض علاقوں میں 12 انچ تک بارش ہوگی, جس سے ہاروی طوفان سے اب تک کی بارش مجموعی طور پر 50 انچ تک ہو جائے گی. سیلاب سے اب تک 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, جن میں 6 کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے.
بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ ٹیکسس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, جبکہ ہیوسٹن میں ایمرجنسی شیلٹر میں 5,000 افراد کی گنجائش مکمل ہو چکی ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حکام کے مطابق ایک بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے مصروف علاقے میں ایک بینک کے باہر ہونے والا یہ دھماکہ بظاہر خودکش حملہ تھا. ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جس جگہ پر دھماکہ ہوا ہے اس کے قریب ہی غیر ملکی سفارت خانے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے شہر کے بینکوں میں کافی رش ہوتا ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 15 سال قبل گجرات میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں تباہ ہونے والی مساجد اور دیگر مذہبی عمارات کی تعمیر نو کا خرچہ اٹھانا ریاستی حکومت پر لازم نہیں ہے. تفصیلات کے ساتھ سبا ناز.
سپریم کورٹ نے انڈیا ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو قلعدم کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ گجرات کی ریاستی حکومت 2002 میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں مذہبی عمارتوں کو نقصان کی تعمیر نو یا مرمت کا خرچہ نہیں اٹھائے گی. عدالت نے یہ فیصلہ ایک اسلامی فلاحی تنظیم کی جانب سے دائر درخواست پر دیا ہے. انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق گجرات حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے خود ہی کچھ رقم مختلف عمارتوں, دکانوں اور مکانوں کی مرمت اور تعمیر نو کے لیے مختص کی ہے.
ایک سال کی پابندی کے بعد ایران سے تعلق رکھنے والے عازمین حج سعودی عرب پہنچے ہیں. 2015 میں حج کے دوران بھگدڑ میں 400 سے زیادہ ایرانی افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ایران اور سعودی عرب میں تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے, اور گزشتہ برس سعودی عرب نے ایرانی عازمین حج کو فریضہ حج کی ادائیگی سے روک دیا تھا. ایران نے سعودی عرب میں اپنے عارضی قونصلیٹ قائم کیے ہیں تاکہ وہ ایرانی عازمین حج کی مدد کر سکیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع شمالی کوریا, امریکہ, اقوام متحدہ اور نیا بلسٹک میزائل کا تجربہ. تفصیل یہ ہے کہ شمالی کوریا نے بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. میزائل جاپان کی فضائی حدود سے گزرا اور پھر سمندر میں جا گرا. پہلا موقع ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل جاپان کی فضائی حدود سے گزرا ہے. جاپان اور امریکہ نے شمالی کوریا کو جواب دینے کے لیے فوری طور پر, جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے, جبکہ عالمی برادری کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ فرحت جاوید نے تیار کی ہے. رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
یہ سائرن کی آواز ہے جو جاپان کے مشرقی علاقے میں اس وقت بجنا شروع ہوا جب شمالی کوریا کی جانب سے داغا گیا میزائل ہوکائیدو نامی جزیرے پر سے گزرا. اس جزیرے پر امریکی اور جاپانی افواج نے ابھی کئی ہفتوں پر مشتمل عسکری مشقیں مکمل کی ہیں. سائرن کے ساتھ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تہہ خانوں میں چلے جائیں. شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ آج علل صبح کیا گیا. میزائل ملک کے مشرقی علاقے سے گزرتا ہوا سمندر میں جا گرا. جاپان نے میزائل کو مار گرانے کی کوشش نہیں کی, تاہم جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کو غیر معمولی خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا.
میزائل تجربہ شرمناک اور غیر معمولی اقدام ہے اور یہ ایک سنجیدہ اور سنگین خطرہ ہے. ہمیں فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا ہوگا اور شمالی کوریا کے خلاف دباؤ کو مزید بڑھانا ہوگا. جاپان اور امریکہ اس معاملے پر متفق ہیں.
واضح رہے کہ شمالی کوریا کا یہ تجربہ اقوام متحدہ کی جانب سے ملک پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ حالیہ تجربہ امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے اور امریکی افواج اس کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کر رہی ہیں. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تین تجربے کیے تھے. آج صبح کیے گئے اس میزائل تجربے پر دیگر ممالک سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے. روس کے نائب وزیر خارجہ نے شمالی کوریا کو اشتعال دلانے کا الزام امریکہ اور جنوبی کوریا پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو حالیہ صورتحال پر تشویش ہے. چین نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد اس کے 8th پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ حالات میں بہتری کا واحد راستہ مذاکرات ہیں.
ماضی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دباؤ ڈالنے یا پابندیاں لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کوریا کا مسئلہ ایک دیرینہ, پیچیدہ اور الجھا ہوا مسئلہ ہے. اس کے حل کا واحد درست راستہ بات چیت ہے اور مذاکرات کے ذریعے ایک دوسرے کے سیکیورٹی سے متعلق معقول خدشات کو دور کرنا ہے.
دوسری جانب برطانیہ کی وزیر اعظم تھریزا مے نے شمالی کوریا کے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز قرار دیا ہے.
یہ غیر قانونی تجربات ہیں اور ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوگا اور ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر شمالی کوریا پر دباؤ برقرار رکھیں گے تاکہ وہ یہ غیر قانونی تجربات روک دے۔ اور یقیناً میں آنے والے چند دنوں میں جاپان کے دورے کے دوران وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ ان موضوعات پر بات چیت کروں گی۔
جنوبی کوریا میں بی بی سی کی نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس میزائل تجربے کے راستے کی وجہ سے جاپان اور شمالی کوریا کے مابین کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی شمالی کوریا نے 1998 اور پھر 2009 میں راکٹ فائر کیے تھے جو جاپان سے گزرے تھے۔ ٹوکیو میں بی بی سی کی نامہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ شمالی کوریا کا پہلا میزائل ہے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے فرد جاوید سے سنا، آئیے ذرا صورتحال کا تجزیہ کریں۔ چین اس علاقے کا ایک اہم کردار ہے اور وہ شمالی کوریا اور اس کے دفاعی اور جوہری پروگرام کی بابت سوال یہ کیا پالیسی رکھتا ہے اور وہ اب تک شمالی کوریا کو کیوں نہیں روک پایا؟ کیا وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کرے نہ کرے، چین نے کیوں نہ سمجھایا؟ بیجنگ میں موجود بھارتی صحافی سبیل داس گپتا سے میں نے اس موضوع پر بات کی اور جاننا چاہا کہ شمالی کوریا کو نہ روکنا کیا چینی پالیسی کا حصہ ہے۔
آج فورن منسٹری میں سوال پوچھا گیا تھا۔
اچھا،
اور فورن منسٹری کے ہو چونگ انگ بڑی ناراض ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ جس کسی نے چائنا کو اتنے سالوں سے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ چائنا کسی بھی پرکار کا میسائل ٹیسٹنگ اور نیوک ٹیسٹنگ کے ورودھ میں ہے۔
ٹھیک ہے،
لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا صاف جواب نہیں دیا کہ کیا چائنا نارتھ کوریا پر اپنا انفلوئنس گما چکی ہے۔ اس سے پہلے فورن منسٹری نے یہ کہا تھا کچھ مہینوں پہلے کہ ہم نے تو کبھی اپنا قبضہ یا انفلوئنس جمایا ہی نہیں تھا، تو ہارنے کی کہاں بات ہے۔ بہرحال امپریشن دنیا میں یہ ہے کہ 80% نارتھ کوریا کا مال چین خریدتی ہے اور نارتھ کوریا میں جو پیٹرولیم جاتا ہے، کوئلہ جاتا ہے، کوئلہ نہیں پیٹرولیم جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانا اور یونیفارم جاتا ہے، وہ بھی 70-80% چین سے جاتا ہے۔ اور آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے۔
ٹھیک ہے، لیکن سبیل داس گپتا جی، چین نے ڈائریکٹلی امریکہ اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کو مشتعل کرنے، یعنی اس کو ایجیٹیٹ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا، تو کیا ہیں ایسی چیزیں جنہیں چین سمجھتا ہے کہ یہ پروووکیشن ہے، اشتعال انگیزی ہے؟
سمجھ صاحب، پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج چین نے بہت کھل کر نارتھ کوریا کے سپورٹ میں، ان کی ڈیفنس میں بات کری۔
ٹھیک ہے،
اتنا کھل کر پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ چین نے یہ کہا کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو سینکشنز ہیں نارتھ کوریا کے ورودھ میں، اسے ہٹا لینا چاہیے، سسپینڈ کرنا چاہیے۔ یہ کہا کہ یو ایس پروک کر رہی ہے نارتھ کوریا کو، اور کھل کر کنڈیم بھی نہیں کیا، کھل کر نارتھ کوریا کے ورودھ میں بھی کچھ نہیں بولا، کچھ بولا لیکن زیادہ نہیں۔
تو اگر یہ جو ٹینشن ہے یا یہ جو تناؤ ہے، کشیدگی یہ بڑھتی ہے، تو چین شمالی کوریا اور بقیہ دنیا کے ساتھ کیسے سنتولن یا توازن رکھ سکے گا؟
تناؤ بڑھنے پر چین کو بھی اتنا ہی تکلیف ہوگا جیسے جتنا جاپان کے ہوگا، جس آج جاپان کے اوپر سے میسائل گئی ہے۔ لیکن ایک نیا ایلیمنٹ جو آیا ہے اس پورے درمیان میں، وہ ہے کہ یو ایس نے تھرڈ میسائل سسٹم ساؤتھ کوریا میں لگایا ہے نارتھ کوریا پہ نظر رکھنے۔ اب یہ جو سسٹم ہے، یہ چین کا ماننا ہے کہ چین کے ملٹری کی جو تیاریاں ہیں اس کے ورودھ میں ہے اور چین پر نظر رکھ رہے ہیں اور چین کو نقصان ہوگا، یہ چین کا ماننا ہے۔
ٹھیک،
اور صحیح میں تھرڈ میسائل سسٹم اتنا بڑا ہے کہ نارتھ کوریا کے علاوہ چین کو بھی روک سکتی ہے۔ تو اس یہ نئے ایلیمنٹ کے آنے پر آج پرستھتی یہ ہے کہ اس مسئلے میں چین امریکہ اور ساؤتھ کوریا کو سپورٹ نہ کر کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نارتھ کوریا کے ساتھ میں ہے۔
یہ تھے بیجنگ سے صحافی سبیل داس گپتا۔ دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی عرف عام میں NUJ میں چین اور علاقے کے دوسرے ممالک کے اہم موضوعات کے بارے میں عمیق مطالعے اور گہری نظر رکھنے والی پروفیسر الکا آچاریہ سے بھی میں نے اسی موضوع پر تفصیلی بات کی. پہلے یہ پوچھا کہ شمالی کوریا کی طرف سے دھمکیاں گدڑ بھپکیاں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں, لیکن اس بار اس کے میزائل کا جاپانی علاقے سے ہو کر گزرنا کیا اسی زمرے میں آتا ہے یا معاملہ کچھ سنجیدہ ہے؟
سیریس تو ہے, کیونکہ گدڑ بھپکی سمجھ کر اگر ہم اس کو نظر انداز کریں تو سمسیا تو وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اور سمسیا یہ ہے کہ نارتھ کوریا جو دباؤ اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے, اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دکھائے کہ اس کے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر بھی کافی آزاد کر سکتا ہے. اور اگر آپ امریکہ کی طرف سے دیکھیں جو بیان آ رہے ہیں, شروع میں ٹرمپ نے اسی معاملے کو اٹھا کے چین کے اوپر دباؤ ڈالا, پھر وہ فائر اینڈ فیوری والی بات ہوئی, پھر انہوں نے کوریا کو سراہا کہ انہوں نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے, لیکن یہ سب بولنے کے باوجود بھی بات چیت تک کوئی نہ بات پہنچ رہی ہے. اصل مدعا یہ ہے کہ کوریا کی طرح سے امریکہ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ جس طرح کا اس کا ویوہار ہے وہ اسی میں دکھتا ہے جو کہ ایک دم کارنر ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے صرف سوائے یہ نیوکلیئر میسائل کو لے کے. امریکہ چائنا سبھی اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, سینکشنز اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور سوائے باتوں کے کوریا کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کو آشواسن مل رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آئے گی. امریکہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے, پہلے بار بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوریا کو ہم بس میں لائیں گے, پھر فائر اینڈ فیوری کی بات ہوتی ہے, پھر ان کی طرف سے کچھ سراہنا ہوتی ہے کہ ہاں ریسٹینٹ دکھا ہے. ان سب کے باوجود بھی کوریا کو کسی طرح سے اپنی سیکیورٹی کا جو ایک احساس ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور وہ وہی کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے.
یہ جو پروفیسر الکا جی, یہ جو نیا میزائل داغا ہے نارتھ کوریا نے جو جاپان کے علاقے کے اوپر سے گزرا ہے, یہ میزائل پچھلے میزائلوں سے کس قدر مختلف ہے, کتنا الگ ہے؟
یہ حال ہی میں ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ میں کافی طبقوں سے یہ ایک مہم چل رہی ہے کہ جاپان کو بھی اب نیوکلیئرائز کر دینا چاہیے اور جاپان کو بھی نیوکلیئر ویپن دینے چاہیے, اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس علاقے کو اور بھی زیادہ ٹینشن کے اندر لا رہے ہیں. چائنا کا تو خیر رخ ہوئے گا ہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اسی بات پہ آ رہا ہے کہ کون کس کے اوپر کتنا گھاتک حملہ کر سکتا ہے. اور اب دیکھیے وہ امریکہ نے سینکشنز بھی کر دیے ان کمپنیز کے اوپر رشیا اور چائنا میں جو کہ نارتھ کوریا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, تو ہر طرح سے بس وہ دباؤ ہی دباؤ کرے جا رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ دکھ نہیں رہا ہے.
اگر ساؤتھ کوریا میں اتنا سیریس یا اتنا انٹینس ریاکشن نہیں ہے, شدید رد عمل نہیں ہے کہ جتنا جاپان میں یا امریکہ میں نظر آ رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟
ساؤتھ اور نارتھ تو یہ تو پریوار ہے.
ٹھیک ہے,
اور یہ بھی صاف ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کوریائی ملک کے لوگ کی ہتاہت ہوں گے. اور یہ بھی نارتھ کوریا جانتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی طرف سے امریکہ کے اوپر اگر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے وہ اسی سے ڈالا جا سکتا ہے کہ کسی بھی حالت میں کوریا کے لوگ جائیں گے ہی جائیں گے, لیکن امریکن کیسز ہیں جو کافی تعداد میں وہاں پہ امریکن ہیں وہ سب بھی جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے جو ایک دم الارمنگ پاسبلٹی ہے, اس کو ساؤتھ کوریا احساس دلا رہا ہے امریکہ کو کہ پہلے آپ کوئی ایسا توڑ نکالیے جس سے کم ملینز جو ہیں ان کی جانیں نہیں جائیں گی. تو یہ فائر اینڈ فیوری کی بات کرنا الگ ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے ساؤتھ کوریا کی طرف سے یہ آشا ہے کہ کسی طرح سے سب لوگ واپس ڈسکشن اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں.
جے این یو کی یہ تھیں پروفیسر الکا آچاریہ. یہ اس پر غور کریں کہ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اگر ہے کسی بھی اعتبار سے تو کس بنیاد پر ہے, اور اسے دنیا کی دیگر ریاستوں کی طرح کون سے حقوق حاصل ہیں؟ اقوام متحدہ کیا کر سکتی ہے؟ اس پر میں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور سینئر تجزیہ کار مسٹر احمد کمال سے بات کی.
بالکل غیر قانونی نہیں ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایک تو پہلے صاف سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بہت کٹھن معاملہ ہے یہ, اور کٹھن اس لیے ہے, تین چار نقطے آپ کو میں پیش کرتا ہوں.
جی جی.
اول تو یہ کہ ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ اپنی امن و حفاظت جو ہے اس کو ڈیفائن کرے اور اس کا حل خود ڈھونڈے. یہ ہر ملک کو یہ اپنی طرف سے خود مختاری ہے.
صحیح.
یہ تو پہلا نقطہ ہے. دوسرا یہ کہ شمالی کوریا جو ہے اس نے جو کچھ ترقی اپنی کی ہے وہ خود کی ہے. خود انہوں نے جوہری افزودگی سیکھی, خود جوہری مواد بنایا, خود جوہری اسلحہ جو ہے آلہ جو ہے وہ پیدا کیا. چنانچہ یہ اس میں کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہوا. تیسرا جو سب پوائنٹ ہے وہ یہ کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا جو ہے ان کے درمیان اس وقت ابھی تک 1953 سے لے کے جنگ جاری ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی, صرف آرمسٹس ہے, پیس ٹریٹی کوئی نہیں ہوئی.
صحیح.
چنانچہ صرف ایک ٹیمپرری ہالٹ ہے جو کہ پچھلے 40-50 سالوں سے چل رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اگلا نقطہ یہ کہ جنوبی کوریا اور امریکہ ہر سال جوائنٹ ایکسرسائزز یعنی مل کے اور ملٹری ایکسرسائزز کرتے ہیں.
صحیح.
شمالی کوریا کی بنیاد کے باہر سمندر میں.
हुँ.
جو کہ شمالی کوریا جو ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک خطرہ دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور آخری پوائنٹ یہ کہ سب سے کٹھن جو ہے پرابلم وہ شمالی کوریا اور ساؤتھ جنوبی کوریا کی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اگر شمالی کوریا آگے بڑھتا گیا تو سب سے برا اثر امریکہ پہ نہیں پڑتا, جاپان پہ پڑتا ہے. اور جاپان جو ہے, جاپان میں آج 70 ٹن یعنی 70,000 کلو گرام پلوٹونیم حاضر ہے جاپان کے ہاتھوں میں, اور صرف 5 کلو گرام چاہیے ہوتا ہے ایک بم بنانے کے لیے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایسے میں اس وقت کیا کر سکتی ہے؟ طاقت کا استعمال, پابندیاں, سفارتی ذرائع, مجھے ذرا سمجھائیے سر.
کچھ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سامنے بیٹھ کے اور بات چیت کریں, سفارتی بات چیت. لیکن ہم سب جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی کیونکہ آپ شریف آدمی نہیں ہیں. تو اس طرح اگر آپ سامنے والے انسان کو رد کر رہے ہیں تو پھر وہ تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. اور اگر وہ خود دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی دفاع کے لیے لازم ہے یہ چیز, تو خاص طور پہ یہ جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, ان کو نہ ڈیلے کرنے کو ہم تیار ہیں اور نہ ان کو بند کرنے کو تیار ہیں. اس میں تو سولوشن نہیں نکلتی, اور سلامتی کونسل کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ سب سے بڑا جو کارڈ ہے شمالی کوریا کے ہاتھ میں وہ یہ نہیں کہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے نیوکلیئر جوہری جگہ, بلکہ یہ کہ نارتھ کوریا اور شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جو دارالخلافہ ہے جنوبی کوریا کا سول, وہ صرف 25 میل ہے دور شمالی کوریا سے. چنانچہ اس میں نیوکلیئر تو استعمال کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, بندوق کے ساتھ اس کو تھریٹن کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ ہے اصل پرابلم کہ جنوبی کوریا کا دارالخلافہ جو ہے وہ صرف 25 میل دور ہے, اور دارالخلافہ جو ہے اس کی آبادی اندازاً 1.5 کروڑ ہے, اور اس میں 30,000 امریکن سپاہی موجود ہیں دارالخلافے میں. چنانچہ تھریٹ جو ہے, خطرہ, وہ جنوبی کوریا کو اتنا گہرا ہے کہ اگر کوئی ایکشن لیا گیا ایکشن سے مطلب یعنی کوئی آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو خطرہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جنوبی کوریا کا. چنانچہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا, صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اصل حل یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے اور بات کرے, یہ تو ایک ایکشن لیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ایکشن ہے وہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ عدم پلاہو کی بات نہیں ہے بلکہ نیوکلیئر ڈسارمنٹ یعنی جوہری ترخ اسلحے کی بات ہے, اور ترخ اسلحہ جو ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں, شروع میں صرف 5 مستقل مندوب جو ہیں اقوام متحدہ کے ان کے پاس جوہری اسلحہ تھا, پھر بڑھ کے اسرائیل, ہندوستان, پاکستان اور جنوبی کوریا, اب 4 اور بھی آ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بڑھے. تو اس کا اصل حل جو ہے جس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم دائمی جواب, طویل مدت کا جواب جو ہے وہ صرف جوہری ترخ اسلحہ ہے.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر واشنگٹن سے یہ تھے مسٹر احمد کمال.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہیڈنگلے لیڈز میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے اور ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے 322 رنز کا ہدف ملا ہے. انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز 490 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی.
ایکسلنٹ اننگز اینڈ اٹیکنگ اننگز, اے ٹائپیکل اننگز فرام موئن علی کمز ٹو این اینڈ.
معین علی نے 8ویں نمبر پر ایک مرتبہ پھر ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے 84 رنز بنائے. انہوں نے کرس واکس کے ساتھ 8ویں وکٹ کی شراکت میں 117 رنز کا اضافہ کیا. کرس واکس 61 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف میرپور میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 109 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. ڈیوڈ وارنر 75 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں. آسٹریلوی ٹیم جسے یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 265 رنز کا ہدف ملا اب جیت سے 156 رنز دور ہے اور اس کی 8 وکٹیں باقی ہیں. بنگلہ دیشی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. تمیم اقبال نے 78 رنز سکور کیے. آف اسپنر نیتھن لائن نے 6 وکٹیں حاصل
کیں.
15 ماہ کی پابندی ختم ہونے کے بعد وائلڈ کارڈ کی بنیاد پر اپنا پہلا گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کھیلنے والی ماریا شروپووا نے یو ایس اوپن کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 2 سیمونا ہیلپ کو 6-4, 4-6 اور 6-3 سے ہرا دیا. ومبلڈن چیمپئن گاربن موگوروزا نے وارویرا لیپچنکو کے خلاف 6-0 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی. پیٹرا کیویٹووا اور وینس ولیمز بھی اپنے پہلے راؤنڈ کے میچز جیت گئیں لیکن یوہانا کونٹا پہلے ہی راؤنڈ میں ہار گئیں. عالمی نمبر 1 کیرولینا پلیسکووا اور دفاعی چیمپئن اینجلی کربر اپنے پہلے راؤنڈ کے میچز آج کھیلیں گی. مردوں کے مقابلوں میں روجر فیڈرر اور رافیل نڈال کے پہلے راؤنڈ کے میچز بھی آج ہیں.
کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ ایران شام اور لبنان میں میزائل فیکٹریاں قائم کر رہا ہے, وہ یعنی اسرائیل خطرے میں ہے. اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازر ظفر کی ہے.
روس اور چین نے شمالی کوریا کی طرف سے تازہ میزائل تجربے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا مشترکہ فوجی مشقیں کر کے شمالی کوریا پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہیوسٹن کے قریب ڈیم میں پانی بہہ نکلا ہے، جس کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکسس میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں مونسون کی شدید بارشوں کے دوران آمد و رفت کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے اور ہزاروں افراد کے لیے شہر میں سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ جبکہ نشیبی علاقے زیر آب ہیں، شہر میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران شام اور لبنان میں میزائل فیکٹریاں قائم کر رہا ہے جو اسرائیل پر گھیرا تنگ کر سکتی ہیں۔ یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے اس کی بابت تفصیل جاننی چاہی۔
یہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے گزشتہ روز یو این کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کو یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں اپنی ایک ہیجیمنی بنانے کی اس کی کوشش ہے، وہ چاروں طرف اس کے گھسنے کی کوشش ہے اس کے طرف سے، اور خاص کر کے شام اور لبنان میں جس طرح کے ماحول ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ایران وہاں پہ پریسیزن گائیڈڈ میسائلز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کے کارخانے وہ لگا رہا ہے جس سے کہ وہ اسرائیل کو نستنابود کر سکے، اسرائیل کو ختم کر سکے، یہ الزام لگایا گیا ہے۔
تو ظاہر ہے جب پرائم منسٹر کی طرف سے ایسا الزام لگایا گیا ہے تو کچھ ڈاکومنٹیشن، کوئی کسی قسم کے ثبوت ایویڈنس کے ساتھ بات کی گئی ہوگی نا، تو کیا وہ سامنے آئے اور خود یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے کیا کہا گیا؟
دیکھیں، یہ تو یہاں پر پریس ریلیز بھی نکالا گیا ہے، اس بات کو سر عام کیا گیا ہے، یہاں صحافیوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے کی اس طرح کی بات ہوئی ہے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اور انٹونیو گوٹیرس کے درمیان، لیکن اس کے علاوہ باقی اور کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اسرائیل نے کسی طرح کا اگر کوئی ٹھوس کوئی ایویڈنس دیا ہو، اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہاں پر یہ ضرور نتنیاہو نے کہا گوٹیرس سے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اب جو نیا یو این ہے، جو اقوام متحدہ ہے، ان کے لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں وہ نیوٹرل ہو کر کے اور صحیح فیصلے لے گا، کیونکہ اسرائیل کو، ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ میں ہمیشہ جو ہے وہ الگ تھلگ کیا جاتا رہا گیا ہے، ابھی تک اسے ہمیشہ اس کے خلاف جو ہیں ریزولوشنز لائے جاتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہ امید کی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہو کر کے یو این جو ہے سارے معاملات پر نظر ڈالے گا۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی میں یہ بازگشت ایک بار پھر سنائی دی کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی اسمبلی کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہی ہے، جبکہ اجلاس میں اراکین کی جانب سے بھی یہی شکایت کی گئی کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو وفاق سے مکمل اختیارات بھی نہیں دیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی کے اجلاسوں میں جتنی بھی قراردادیں منظور کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر یہاں کے لوگوں کے مسائل سے متعلق ہوتی ہیں، جبکہ ان قراردادوں میں سے زیادہ تر کا تعلق وفاقی حکومت سے ہوتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے اراکین کو یہ شکایت ہے کہ وفاقی حکومت ان پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ اسمبلی کے اجلاس میں ایک نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کی خاتون رکن یاسمین لیڈی کا کہنا تھا،
پچھلے 4.5 سالوں میں مختلف قراردادیں یہاں پہ پیش ہوتی رہی، ان پہ ہماری تمام توجہ اور انرجیز اسی میں سر ہوئی ہیں، یہ کوئی سننے والا ہے یا ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں؟
اراکین کی جانب سے جام وفاق سے بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی شکایت کی گئی۔ وہاں یہ بھی شکایت سامنے آئی کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو جو اختیارات ملنے چاہیے وہ بھی مکمل نہیں دیے گئے۔ اس حوالے سے اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مجید خان اچکزئی کا کہنا تھا،
ہمارے پرانے پریزیڈنٹ تارن صاحب کی بیٹی منسٹر فار ہیلتھ ہے اور بلیغ الرحمان صاحب وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہے، جب آپ نے ڈیوالو کر دیے ڈپارٹمنٹس صوبے کے حوالے کر دیے، پھر ان کا فنکشن کیا رہتا ہے؟
مجید خان اچکزئی نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت اثاثے تو صوبوں کو نہیں دیے گئے لیکن ان پر غیر ترقیاتی اخراجات کا بوجھ بڑھا دیا گیا، جبکہ بلوچستان میں غیر ترقیاتی اخراجات کا بوجھ پہلے سے زیادہ ہے۔
ویسے بھی ہمارے صوبے میں اور کیا ہے، 285 بلین روپیز نان ڈیولپمنٹ میں، تنخواہ کی مد میں اور اس کی مد میں جا رہے، ڈیولپمنٹ 75 بلین روپیز، ڈیولپمنٹ ہمارا 75 بلین روپیز ہے۔
چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات پر وفاق سے بات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
بابا ایک میکینزم تو بنا لو اس صوبے میں کہ ہم مرکز کے ساتھ تو بات کر رہے، ویئر دی ہیل از دی 18 امینڈمنٹ؟ کچھ بھی نہیں ہے 18 امینڈمنٹ، یہ الفاظ کی جنگ ہے اور کچھ نہیں۔
ماضی میں وفاق سے بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے قراردادیں بھی منظور کی جاتی رہی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی حالیہ مردم شماری کے نتائج پر مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بعض جماعتوں نے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں بھی مردم شماری کے نتائج پر متعدد سوالات کیے گئے ہیں۔ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی۔
مردم شماری کے ابتدائی نتائج کے مطابق فاٹا کی 7 قبائلی ایجنسیوں اور 6 ایف آر ریجنز کی کل آبادی 50 لاکھ کی لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ ان میں 25.5 لاکھ آبادی مردوں جبکہ 24 لاکھ کے لگ بھگ خواتین پر مشتمل ہے۔ فاٹا میں آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 2.41 ظاہر کیا گیا ہے، جو ملک کی مجموعی آبادی کے اضافے کی شرح سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں حالیہ مردم شماری ایسے وقت کی گئی ہے جب بالخصوص قبائلی علاقے جنگ کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور ان علاقوں سے بیشتر افراد بے گھر ہو کر دیگر علاقوں میں سکونت اختیار کرنے کی تلاش میں ہیں۔ ممتاز قانوندان اور فاٹا سے سابق رکن قومی اسمبلی لطیف افریدی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ فاٹا کی 4 ایجنسیوں کی کل آبادی 50 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ شماریات اور پولیٹیکل انتظامیہ کے افسران نے دفاتر میں بیٹھ کر فاٹا کی مردم شماری کرائی اور قبائلی مشران کو بلا کر ان سے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے کہا،
فاٹا کی 25% آبادی جو ہے سارے پاکستان میں پھیل چکی ہیں، اور یہ طالبان کی وجہ سے تو سو سارے لوگ، کیونکہ وہاں گھر رہے نہیں، تقریباً سارے گھر برباد ہو گئے، تو وہ وہاں نہیں تھے، اس لیے ان کو نہیں تھے ٹھیک طریقے سے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا فاٹا میں۔ پتہ نہیں کوئی کہاں کاؤنٹ ہوا، کوئی کہاں کاؤنٹ ہوا، بالکل زیادہ تر لوگ کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ مردم شماری قطعاً غلط ہے، اور یہ فاٹا کی آبادی 1.5 کروڑ سے قطعاً کم نہیں ہے، لیکن بس اس کو تو ہمیشہ سے 1951 سے لے کر آج تک دفتر میں بیٹھ کر وہ یہ مردم شماری اس کی کاؤنٹ کرتے ہیں، ہیڈ کاؤنٹ کبھی نہیں ہوئی۔
قبائلی علاقوں میں 2004 کے بعد سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کی کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک رہنے والے ان کاروائیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد نے بے گھر ہو کر پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر دیگر مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ان بے گھر افراد میں اکثریت امن کے قیام کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد پر مشتمل ہے جو اب مستقل طور پر شہری علاقوں میں مقیم ہو چکے ہیں۔ بعض قبائلی مشران کے مطابق فاٹا کی مجموعی آبادی اس وجہ سے کم سامنے آئی ہے کیونکہ نقل مکانی کرنے والے افراد نے خود کو دیگر بندوبستی علاقوں میں رجسٹر کروایا ہے، لہٰذا ایسے افراد اب شمار کے اعتبار سے فاٹا کا حصہ نہیں رہے۔ ادھر قبائلی علاقوں سے منتخب اراکین پارلیمنٹ نے بھی ادارے شماریات کی طرف سے فاٹا کی آبادی سے متعلق جاری کردہ اعداد و شمار کو مسترد کیا ہے۔ کرم ایجنسی سے قومی اسمبلی کے رکن ساجد حسین توری کے مطابق مردم شماری میں بدقسمتی سے بے گھر افراد کو شمار نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اس ضمن میں ادارے شماریات کو بار بار مطلع کیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشنوں کی وجہ سے فاٹا سے تقریباً 30 لاکھ افراد بدستور بے گھر ہیں، جنہیں مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب سنیں یادیں اس وقت کی جب برے صغیر ایک تھا۔ پروگرام کا نام ہے یاد کچھ بھول کر نہیں آتی۔ پروگراموں کا یہ سلسلہ 10 سال قبل ہندوستان کی تقسیم کے 60 سال پورے ہونے پر ہمارے ساتھی کاشف قمر نے تیار کیا تھا۔ وہ بعض ایسے لوگوں کے ساتھ پاکستان اور بھارت میں ان کے آبائی علاقوں میں گئے تھے کہ جو دونوں ملکوں کی آزادی کے وقت عینی شاہد تھے، اور بعد میں ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان یا پاکستان سے بھارت چلے گئے۔ ہم آپ کے لیے پروگرام تقسیم کے 70 سال مکمل ہونے پر پھر نشر کر رہے ہیں. آج ایک بار پھر سنیے اس سلسلے کی پانچویں کڑی، جس میں اتر پردیش سے پاکستان ہجرت کر جانے والے بین الاقوامی تعلقات کے استاد پروفیسر شمیم اختر کراچی سے کاشف قمر کے ہمراہ الہ آباد گئے تھے.
الہ آباد میں گھومتے گھومتے پروفیسر شمیم اختر نے اپنے ایک پرانے دوست انوار الحسن صاحب کا بھی پتہ نشان معلوم کیا اور ان کے گھر جا پہنچے. انوار الحسن صاحب اس وقت کی اپنی کچھ یادیں خود ہی تازہ کر رہے ہیں.
سن 47 کا بڑا عجیب ایکسائٹنگ زمانہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کدھر جا رہا ہے دنیا. میرے زیادہ تر دوست ہندو تھے، اور اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ بھائی سب پوچھنے لگے تھے کہ تم پاکستان کب جا رہے ہو، تم اب تک کیوں رکے ہوئے ہو. تو ان کو میں سمجھاتا تھا کہ بھئی ہر مسلمان پاکستانی نہیں ہے، ہم لوگ سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں. یہ تو ایک سیاسی مرحلہ تھا، ایک واقعہ تھا، کچھ ضرورت ایسی ہو گئی تھی، کچھ رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ جنا صاحب، جن کو ہم لوگ بڑے فخر سے اس زمانے بھی قائد اعظم کہا کرتے تھے، کہ انہوں نے ان مجبوراً یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ آزادی جب ملے تو ہندوستان کو پکارتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے.
پروفیسر شمیم اختر صاحب کے ساتھ اس زمانے کی کچھ سیاسی یادیں.
دیکھیے سیاسی بڑا زبردست بحران تھا. ہر
آپ کیا کرتے تھے، آپ لوگ کیا کرتے تھے؟
ہم لوگ محض بحث مباحثہ کیا کرتے تھے آپس میں دوستوں سے، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے.
جلسے جلوسوں میں جاتے تھے.
سن 42 میں الہ آباد میں بڑا زبردست آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں جناح صاحب وغیرہ سب تشریف لائے. ہلکا ہلکا اس کا یاد ہے. یہاں پہ ایک پولو گراؤنڈ ہے بہت بڑی، اس میں وہ جلسہ ہوا تھا. اور حیدرآباد کے ایک نامور تھے علی یاور جنگ صاحب، بہت زبردست بولتے تھے مجھے ان کی تقریر، نواں بہادر جنگ صاحب.
شمیم اختر صاحب کو لگتا ہے وہ جلسہ بہت اچھی طرح یاد ہے.
وہ واقعی ایک عجیب تاریخی اور تاریخ ساز دور تھا. قائد اعظم کی آمد کا میں نقشہ پہلے کھینچتا ہوں آپ سے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک شاہانہ استقبال ہو رہا. جانسٹن گنج روڈ پہ ادھر سے قائد اعظم کی سواری گزرنے والی تھی. ہم صرف ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے. نیچے تو جانے کی ہمت اس وجہ نہیں تھی کہ ہشات الارض کی طرح پامال ہو جاتی، اتنا مجمع تھا. تو چھت کے چھجے سے لٹکے ہوئے اور بلا اس کا خیال کیے ہوئے کہ نیچے بھی لڑک سکتے ہیں، جوش کا یہ عالم تھا. اور مجھے یاد ہے ہماری والدہ بھی تھیں، وہ سب پردہ کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکل آئیں. اور پھولوں کا انتظام ایک دن پہلے کر لیا گیا تھا، پھول ختم ہو چکے تھے پورے شہر میں، حالانکہ شہر میں پھول بہت ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس پھولوں کا ایک انبار تھا. اور جو ہی قائد اعظم آئے، میں نے اور میرا بھائی اور سلیم اختر، تو ہم لوگوں نے ان پہ پھول نچھاور کیے. اور کوشش یہ جو قائد اعظم آئے نیچے، تو میں نے ایک دونوں ہاتھوں سے بھر کے گلاب کا پھول پھینکا ان کے اوپر، تو ان کی ٹوپی پہ سارے پھول گرے. مجھے اس کی خوشی ہے، مجھے یاد ہے اب تک. تو قائد اعظم نے اوپر دیکھا کہ یہ سنگ باری ہے یا گلفشانی ہے. تو انہوں نے دیکھا، پھر کہا، میں نے دیکھا کہ خوش ہوئے، چہرے پہ خوشی تھی، اور انہوں نے سلام کیا. تو میں کہتا پھرتا تھا اپنے ساتھیوں نے، قائد اعظم نے مجھے سلام کیا، سلام کا جواب دیا. عجیب کیفیت.
انوار الحسن صاحب، آپ کو کوئی ایسا مقرر یاد ہو جس کی کوئی بہت اچھی تقریر یہاں الہ آباد کی دی آپ کو یاد ہو؟
مجھ کو تو یہ حیدرآباد والے نواب یاور جنگ صاحب کا خیال بار بار آتا ہے. نواب بہادر یاد
کیا کیا ان کی تقریر تھی، کچھ یاد ہے، کچھ حافظے میں ہے؟
نہیں، حافظے میں تو نہیں، کہ بہت پرجوش تھی، اور بیچ بیچ میں بالکل خاموشی سے وہ دھیرے دھیرے بولتے تھے. اس کے بعد ایک دم سے ٹیمپو تیز ہو جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ پبلک کے نعرے لگنے لگتے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.
شمیم اختر صاحب، آپ کے حافظے میں کچھ بہادر یار جنگ صاحب کی تقریر کا کوئی ٹکڑا کچھ یاد ہے؟
یا میں اس اجلاس میں تھا جس میں انہوں نے تقریر کی تھی اور بڑی لمبی تقریر تھی وہ، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وقت کتنا گزر گیا۔ سارے سامعین مبہور ہماتن گوش اس کو سنا کرتے تھے۔ مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے، انہوں نے ڈیس پہ، ان کا عجیب انداز تھا، ایک کونی ٹیک کے اور ایک عجیب انداز میں، بڑے بجی انسان تھے وہ، ترکی ٹوپی پہنتے تھے، شیروانی، وہ حیدرآبادی کاٹ کی شیروانی خاص ہوتی تھی اور پائجامہ۔ مجھے ان کا ایک جملہ بھولا ہی نہیں، مسلمان ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں۔
کے بعد پھر اڑے بلتم ہلال کے اس ملک کو رکھنا۔
انوار الحسن صاحب، آپ 1947 کے بعد کتنے عرصے تک آپ کو اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ ملک تو آپ نے تقسیم کرایا؟
کچھ سالوں تک، خاص طور سے کالج یونیورسٹی میں لوگ کہتے تھے، ارے بھائی تم یہاں کیوں نہیں جاتے پاکستان؟ ساتھ کے دوست اکثر ٹیچرس پروفیسر وغیرہ بھی اس قسم کی بات کرتے تھے۔
اور اس کا کیا اثر ہوتا تھا آپ کے اوپر؟
برا لگتا تھا ظاہر ہے، کچھ غصہ بھی آتا تھا، کچھ برا بھی لگتا تھا۔
کیا کرتے
پھر؟ مسکرا کے بحث کر رخ ادھر ادھر کر دیتے تھے، اور کیا کر سکتے۔
انوار الحسن صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ان کے ایک مہمان بھی تشریف لائے، کیا نام ہے جناب آپ کا؟
رمیش چندر برمانی۔
مجھے رمیش صاحب نے یہ بتایا کہ جب پاکستان بنا، ہندوستان تقسیم ہوا، اس وقت ان کی عمر 3 برس تھی، اور ان کی جائے پیدائش موجودہ پاکستان میں ہے، ڈیرہ غازی خان کے قریب۔ 1947 میں وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں ہندوستان آ گئے اور اب الہ آباد میں مقیم ہیں۔ آپ کو رمیش صاحب، آپ کے والدین اس دور کی کیا باتیں بتاتے تھے؟
اس دور کی بتاتے تھے کہ بھائی جو ہے ایک موہنڈن تھا جسے ہم کو مطلب پار کرایا تھا، وہاں سے اپنی ٹرک سے لے آیا تھا، اور اسی نے ٹرین پہ بیٹھایا، اور اس کے بعد ایک ٹی ٹی تھا موہنڈن، اس نے راستے میں روک دیا، اس نے کہا بھائی ایک ٹرین کٹ جائے گی آگے، اس پہ آپ اتر جائیے۔ تو پھر اسی نے اپنا جو ہے وہ اسٹوو دیا اور دال چاول دیا کہ آپ لوگ بنا کے یہاں کھائیے، اور اس کے بعد جب دوسری ٹرین جائے گی تو اس سے آپ جائیے گا۔ تو پھر اسی دوسری ٹرین سے جو ہے اس نے روانہ کیا، اور باہر سے لاک کر کے چابی پتاجی کو پکڑا دیا کہ جب آگے جائیے گا تو چابی دے کے اس کو کھلوا لیجیے گا۔
کبھی آپ کے والدین پھر پلٹ کے پاکستان گئے؟
نہیں، پاکستان سے آئے تھے ایک دو لوگ جو ہے، کیونکہ بڑے بھائی صاحب ہمارے دلی میں تھے، تو ایک آدھ آدمی آتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آیا، آج تک گئے بھی نہیں، جانے کی اچھا ایک دفعہ دیکھ کے آؤں۔
انوار الحسن صاحب سے گفتگو کے دوران ہی شمیم اختر صاحب کو ان کے ایک اور پرانے دوست پرتھوی ناتھ کپور صاحب کا بھی پتہ چلا، اور خود شمیم اختر صاحب کے بقول سیاسی اختلاف سے بالاتر ایک انتہائی نفیس اور ایک ایسے آدمی جو ہندو اور مسلمان کی تفریق بالکل کرتے نہیں تھے۔ تو خوش قسمتی یہ ہوئی کہ کپور صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ کپور صاحب، 47 کا وہ زمانہ، سیاسی مخالفت، اختلاف ایک ایسی حد پہ تھا کہ لوگ ایک طرف یا بالکل دوسری طرف، اس کے بیچ میں سماجی تعلقات برقرار رکھنا، اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو دوسری طرف ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہوگا؟
نہیں، مشکل کچھ نہیں، صرف تھنکنگ کی بات ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں۔
لیکن یہ کیسے ہوا کہ شمیم اختر صاحب جو اس بات کے لیے کوشش کر رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، جلسوں میں جا رہے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، پاکستان بنایا جائے، آپ جلسوں میں جا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کیا جائے، پھر بھی دوستی بھی رہی، تعلق بھی رہا؟
اب اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔
باتیں کرتے کرتے میں شمیم اختر صاحب کے ساتھ ان کی پرانی مادر علمی الہ آباد یونیورسٹی پہنچ گیا ہوں۔ شمیم اختر صاحب، کتنا کچھ جانا پہچانا ہے؟
صاحب، خواب سا محسوس ہوتا ہے، اور کچھ دھندلی تصویریں اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر میں ظاہرہ انحطاط دیکھتا ہوں, باطن کی بات تو بعد میں معلوم ہوگی یا شاید نہ معلوم ہو سکے, کیونکہ اس کی امتیازی خصوصیت وہ گنبد تھے اور وہ مینار تھے جو راستہ چلنے والوں سے اور ٹرین کے مسافروں کو بھی نظر آتے تھے, اور وہ ہمارے مادہ علمی کی علامت ہوا کرتی تھی. تو اس پہ کائی جمی ہوئی تھی. ہمارا پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے بالکل متصل تھا, جہاں ہمارے بڑے عظیم استاد ڈاکٹر ایشوری پرشاد رہتے تھے اور وہ ہمیں پولیٹیکل سائنس ہی پڑھاتے تھے. بعد میں وہ پولیٹیکل سائنس کے بھی صدر شعبہ ہو گئے تھے. تو
ڈین آفس کے سامنے ان پرانے پرانے درخت آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, کوئی خاص وجہ؟
اس کی سب وجہ یہ ہے کہ آپ جو مرکز میں برکت کا درخت دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری یونیورسٹی کی علامت ہے, الہ آباد یونیورسٹی کی. اور الہ آباد کا جو بھی مونوگرام بنتا ہے, یہاں تک کہ جو ڈگری ہے, ہمارے زمانے میں تو یہی ہوا کرتا تھا کہ ڈگری پہ بھی یہ برکت کا اور اس پہ لیٹن کا ایک محاورہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اس وقت میں بھول رہا ہوں کہ کیا محاورہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی جڑیں ہیں اتنے درخت. تو اشارتاً اس سے مراد یہ تھی کہ ہماری یونیورسٹی کا ہر فارغ التحصیل طالب علم بچائے خود ایک ادارہ ہے.
یہ بڑا دلچسپ نوٹس یہاں لگا ہوا ہے, کریٹنگ ہرڈل بائی دھرنا ڈیمونسٹریشن اور بائی سلوگن شاؤٹنگ ایٹ دس پلیس از پروہیبیٹڈ, کہ یہاں پر دھرنا دینا, مظاہرہ کرنا, نعرے لگانا منع ہے. پیس زون کا ایسے نام دیا گیا ہے. کیا یہ آپ کے زمانے میں بھی تھا نوٹس؟
صاحب مجھے تو صدمہ پہنچ رہا ہے یہ دیکھ کے, کیونکہ ہماری اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ تھی کہ آزادی اظہار خیال اس قدر کہ اس کا کبھی کبھی غلط استعمال بھی کر لیا جاتا تھا, لیکن انتظامیہ صرف تنبیہ کرتی تھی اور اگر توڑ پھوڑ کے واقعات ہوں, لیکن آج تک ہمارے زمانے تک میں کہوں گا, طلباء نے یہاں مظاہرے کیے, دھرنے کی دیے اور انہوں نے بھوک ہڑتال کی, لیکن یونیورسٹی کی املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ طالب علم احتجاج کریں گے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف, حکومت کی اس پالیسی کے خلاف جس سے ان کی تعلیم اور ان کا مستقبل متاثر ہوتا تھا. ملک کی سیاست کے بارے میں, تعلیمی پالیسی کے بارے میں راجنی کرنا ان کا پیدائشی حق تھا اور اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی.
یہ جو زمانہ تھا خاص طور پہ 1947 کے آس پاس کا, اس میں وائس چانسلر آفس کے سامنے, پرو وائس چانسلر آفس کے سامنے اس طرح کے نوٹس کبھی بھی لگے تھے یا بالکل لگتے ہی نہیں تھے کبھی بھی؟
صاحب بالکل نہیں, یہ تو میرے لیے نئی چیز ہے, اسی وجہ سے میں چٹک کے اس کو پڑھنے لگا. میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا. حالانکہ ہم لوگوں کے زمانے میں ڈاکٹر پی ای دستور جو انگریزی شعبے کے پروفیسر تھے اور بعد میں صدر شعبہ بھی ہو گئے, وہ پراکٹر تھے, انتہائی سرگیے پراکٹر مشہور تھے. وہ لڑکے ان سے جتنا خائف ہوتے تھے اس سے زیادہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے, لیکن ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کے ہی خلاف نعرے لگا کرتے تھے, اور وہ سختگیر ہونے کے باوجود ذاتی بنا پہ کبھی کسی کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی.
شمی مختار صاحب کے ساتھ ہی مجھے گھومتے ہوئے ڈاکٹر نرمل کمار کیسری ملے, جو اسی الہ آباد یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے اور آج شمی مختار صاحب کی طرح اپنی پرانی مادر علمی گھومنے آئے ہوئے ہیں, اب پٹنہ میں ہوتے ہیں. یہاں کیا دیکھ رہے تھے ہم؟
یہاں گھوم رہے تھے, اپنی یونیورسٹی کی پرانی یادداشت کو یاد کر رہا تھا, گزرا ہوا کل کو یاد کر رہا تھا. ایسے تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی طرح طرح کی رنگیلی باتیں ہوتی ہے, اس میں آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے.
کوئی ایسی رنگیلی سی بات جو بتا سکے؟
ارے سب کی کیا کرنا ہے, سب ٹھیک چلتا رہتا ہے.
یہاں یہ اجاڑ سی سڑک دیکھ کے آپ ٹھٹک کیوں گئے؟
صاحب اس کو کوچہ عشق کہا جاتا تھا ہمارے زمانے میں, اور اب تو واقعی اجاڑ ہے. اور کہتے ہیں کہ ماحول سے نہیں بلکہ مکینوں سے ماحول جو ہے اجاگر ہوتا ہے. تو اس وقت 9:30 بج چکے ہیں, ابھی تک میں وہ جلوہ سامانی اور وہ حشر بر اندام شخصیات نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہماری اس یونیورسٹی کی شناخت ہوا کرتی تھی.
وہ آتی کہاں سے تھی شخصیات؟
وہ ساری کے ساری خواتین کے ہاسٹل سے آیا کرتی تھیں, عام طور سے ساڑیاں پہنے ہوئے, اور وہ ماحول کچھ ایسا تھا, یہاں پھول کا تختہ لگا ہوتا تھا, یہاں پہ جھاڑیاں ہوتی تھیں, اور جب وہ آتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پرستان کے دروازے کھل گئے ہیں اور پریاں اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں.
اس پرستان میں سے کچھ خاص پریوں کے نام یاد رہ گئے آپ؟
جی بالکل یاد ہیں. ایک ریکھا رانی ہوتی تھی جو شہر بنگال کا مجسمہ, اور دوسری آشا آغا ہوتی تھیں جو طلعت کشمیر ہوا کرتی تھی, اور تیسری مس کوئرلا ہوتی تھیں یعنی منیشا کوئرلا کی پھوپھی. تو یہ تین شخصیات ایسی تھیں کہ وہ تمام جامعہ کے طلباء کی مرکز نگاہ تھی, خاص طور سے لڑکوں کی مرکز نگاہ تھی.
اور ان لڑکوں میں سے کسی خاص کا نام جو یاد رہ گیا اس زمانے میں؟
صاحب وہ تو ہجوم عاشقاں تھا, کسی خاص فرد کا نام تو نہیں.
کیا ان شخصیات میں کوئی ایسا نام بھی ہے جس سے آپ کے دل کے تار بھی جھنجھنا اٹھتے ہوں؟
سب سے پوچھئے تو تینوں میں سے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون ہرش برپا اور قیامت کراپا. میں سمجھتا ہوں کہ ریکھا رانی کی شخصیت میں جو جاذبیت تھی اور جو سحر تھا, خاص طور سے ان کی آنکھیں آہو چشم آئیے گئے اور سیاہ گنگریالے بال اور سارا سراپا بڑا سحر انگیز تھا. میں جو مالیتی نقطۂ نظر کر رہا ہوں, مجھے عبد الرحمٰن چغتائی کا شاہکار معلوم ہوتا.
یاد کچھ بھول کر نہیں آتی. پروفیسر شمیم اختر ہمارے ساتھی کاشف قمر کے ساتھ الہ آباد کے جلوے سمیٹ رہے تھے. آخری گفتگو کیا گفتگو تھی؟ تین شخصیات ایسی تھیں جو مرکز نگاہ تھیں, ریکھا رانی, مجسم, ایک آہو چشم. کیا کیا باتیں تھیں, کیسا حسن اتفاق ہے کہ ثقلین امام پروفیسر شمیم اختر میرے اساتذہ میں سے رہے ہیں. میں نے ان کے آگے بہت بڑے آدمی زانو تلمس میں نے طے کیے تھے. آپ کی اجازت سے آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک آدھ جملہ پروفیسر شمیم اختر کے بارے میں کہا تھا, لیکن بڑے بر وقت آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں آئے. میرے پاس تھوڑی سی ساعتیں ہیں, میں ان کو ادھار لیتا ہوں, مستعار لیتا ہوں. یہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے, ثقلین امام آپ کی بھی نظر رہتی ہے, خاصے ایکٹیو آپ بھی ہیں, ہمارے بہت سارے ساتھی میں بھی ہوں, یہ جو سوشل میڈیا ہے, میرا بنیادی سوال ہے اس میں, اس میں سوشل کتنا ہے اور میڈیا کتنا ہے؟ جواب
شفیع, آپ یوں سمجھے کہ جتنی بھی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز تھی, اور سوشل سے مراد ہے ملنا جلنا, بات چیت کرنا, تبادلہ خیال کرنا, کاروبار بھی کرنا اور لیکچر سننا, لیکچر دینا, سیاست کرنا, معیشت پہ بات کرنا, یہ سب کے سب چیزیں میڈیا پہ آ گئی ہیں. تو یہ سارا میڈیا سوشل میڈیا ہو گیا, اور سوشل جو وہ میڈیا ہو گیا ہوا ہے. نتیجہ ہوا کہ اب یہ ایک ہی ہو گیا ہے, اور اب جو بھی چیز میں آپ سے بات کرتا تھا اب آپ میڈیا کے ذریعے رہے ہیں. بلکہ بعض وقت آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, آپ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے شور مچانے کے بجائے بچے ادھر آؤ کہنے کے بجائے ایک ٹیکسٹ کر دیتے,
ایک ٹیکسٹ کر دیتے. اچھا ثقلین, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, میں بھی کر رہا ہوں, خاص طور پر پاکستان میں ایک مخصوص وقت ہے. اگر آپ گراف دیکھیں تو ٹیلی ویژن کے آورز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں کچھ مخصوص گھنٹوں میں, کچھ مخصوص گھنٹے ایسے ہیں, ساعتیں ایسی ہیں جیسے سوشل میڈیا پوری کی پوری ہمالیہ جیسی پیک لے رہا ہوتا ہے. سوال میرا یہ ہے, کیا سوشل میڈیا رات میں سو رہا ہوتا ہے پاکستان میں؟ امریکہ میں تو جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت. اس وقت سوشل میڈیا کیا کر رہا ہوتا ہے, تقیہ بردباری کے ساتھ؟ مجھے
بھی بہت مختصر وقت ہے, صرف یہ کہوں گا کہ میڈیا کبھی بھی نہیں سوتا. ہاں کچھ ہوتی سرگرمیوں کی رفتار یا تعداد کم ہو جاتی ہے, لیکن رات کو پھر بھی نہیں سوتا. رات کو دوسرے قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ معاشقے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کاروبار بند ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن دل کے کاروبار
عروج پر ہوتے ہیں. اس دل کے کاروبار, اس تجربے میں سے 60 الفاظ میں عطا ہو.
60
الفاظ میں
بہت مختصر بات ہے کہ دل کا عارضہ ہر ایک کو لگا ہوا ہے.
ثقلین امام, یہاں آپ نے مجھے لاجواب کیا. تو صاحب اسی پر سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے سیربین کے ایڈیٹر تھے میرے سامنے جلوہ فرما ثقلین امام, پروڈیوسر تھے دوسری سائٹ پہ اسٹوڈیو کے جلوہ فرما سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اب ہنس رہے ہوں گے وہ عامر صدیق, اور لندن سے راجیش میگھانی. تو میں اجازت چاہوں گا, سیربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے۔
امریکی ریاست ٹیکسس میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہیوسٹن کے قریب ڈیم میں پانی بہ نکلا ہے، جس کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکسس میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ روس اور چین نے شمالی کوریا کی طرف سے تازہ میزائل تجربے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو سنگین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا مشترکہ فوجی مشقیں کر کے شمالی کوریا پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں مونسون کی شدید بارشوں کے دوران آمد و رفت کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے اور ہزاروں افراد کے لیے شہر میں سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ شہر میں مزید بارشیں بھی متوقع ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔